بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. 14 جنوری 2018. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اتوار کے اس پروگرام میں سلسلہ وار قرآن کا درس چل رہا ہے, تو آج سورہ البقرہ کی کچھ آیتیں ہیں وہ پڑھی جائیں گی, پھر اس پر کچھ شرح کی جائے گی. تو آپ پہلے ان دو آیتوں کو پڑھیے اس کا ترجمہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سورة البقرة, سورة نمبر 2, آیت نمبر 38-39. ہم نے کہا تم سب یہاں سے اترو, پھر جب آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے نہ کوئی ڈر ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے, اور جو لوگ انکار کریں گے اور ہماری نشانیوں کو جھٹلائیں گے تو وہی لوگ دوزخ والے ہیں, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وی سیڈ گو ڈاؤن آل آف یو فرام ہیئر دین وین گائیڈنس کمز ٹو یو فرام می اینی ون ہو فالوز مائی گائیڈنس ول ہیو نو فیئر نور ول دے گریو دوز ہو ڈینائی اینڈ ریجیکٹ آور سائنس شیل بی دا انہیبیٹنٹس آف دا فائر therein shall they abide forever.
دیکھیے ان آیتوں میں بظاہر آدم اور حوا کا قصہ بیان ہوا ہوا, لیکن حقیقت میں یہ اللہ تعالی کے کریشن پلان کا اعلان ہے. یہ جو اللہ نے دنیا بنائی, سولر سسٹم بنایا, یہاں زمین بنائی اور وہاں سارے حالات جو زندگی کو سسٹین کرنے والے تھے وہ رکھے, پھر یہاں ایک ہسٹری چلی. تو یہ پورا اللہ رب العالمین کے کریشن پلان کے مطابق ہو رہا ہے. تو یہ جو آیت پڑھی گئی آپ کے سامنے, بظاہر تو یہ آدم اور حوا کا قصہ ہے, لیکن یہ پوری تاریخ کے بارے میں رب العالمین کا بیان ہے, پوری انسانی تاریخ کے بارے میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر جو انسان کو بسایا گیا ہے, یہاں اس کی نسل بن رہی ہے اور سویلائزیشن بن رہی ہے, قومیں بن رہی ہیں, ساری ایک تاریخ بن رہی ہے, تو وہ ایک بہت ہی زیادہ گہرے منصوبہ پلان کے تحت ہے. وہ یہ ہے کہ یہاں انسان اپنی زندگی بنائے یا تہذیب بنائے, تاریخ بنائے اور آزادانہ ماحول میں وہ زندگی گزارے, اور فرشتوں کے ذریعے اس کی نگرانی ہوتی رہے گی, ہر انسان کا ریکارڈ تیار کیا جائے گا. تو یہ اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوگا کہ ان میں سے کون لوگ ایسے ہیں جو اس قابل ہیں کہ ان کو چنا جائے, ان کو سلیکٹ کیا جائے. فائنل سیٹلمنٹ کے لیے جنت کیا ہے؟ جنت فائنل سیٹلمنٹ کی جگہ ہے. تو یہ جو دنیا ہے, یہاں جو زندگی ہماری ہے, یہ ہے جیسے باغبانی میں ایک اصطلاح ہے, ایک ٹرم ہے, یوں کہتے ہیں نرسری. یہ دنیا جو ہے ہماری, یہ گویا ایک ہیومن نرسری ہے. ہیومن نرسری, یہاں انسان پیدا ہو رہے ہیں, پیدا ہو رہے ہیں, پیدا ہو رہے ہیں, لیکن ان میں سلیکشن کے قابل تو کچھ ہی انسان ہوں گے جسے نرسری میں ہوتا ہے. پھر فائنل اسٹیج جب آئے گا تو پوری ہسٹری سے, پوری ہیومن ہسٹری سے, پوری ہیومن ہسٹری کا ایک بہت بڑی نرسری ہوگی. اس سے جو سیکشن کے قابل جو انسان ہوں گے, جو عورت مرد ہوں گے, ان کو لے لیا جائے گا اور پھر جنت کے باغوں میں اس کو بسایا جائے گا. یہ ہے اسکیم. تو یہاں پر جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ انسان پیدا ہوں گے آزادانہ ماحول میں, اور پوری تاریخ میں بار بار ایسا ہوگا کہ پرافٹ آئیں گے, پیغمبر آئیں گے, وہ انسان کو بتائیں گے کہ دنیا میں وہ کس طرح زندگی گزارے, زندگی میں دنیا میں اس کے لائف پیٹرن کیا ہو. تو یہ آزادانہ طور پر اختیار کرنے کا ماحول ہوا, یعنی انسان کو کوئی کمپلشن نہیں ہوگا. یہاں پیغمبر اس لیے نہیں آئے کہ کوئی کمپلشن کریٹ کریں, کوئی زبردستی طور پر کوئی نظام بنائے, یہ نہیں ہوگا. پیغمبر کا مقصد کوئی جبری نظام قائم کر کے کمپلشن کریٹ کرنا کہ آدمی ایسا ہی رہے ویسے نہ رہے, نہیں. پیغمبر کا مقصد ہے ابلاغ, بتانا, اعلان کرنا, بس. اور انسان کا اپنا یہ چوائس ہے کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے. تو اس طرح ہیومن ہسٹری کی بگننگ ہوئی, اور بہت سے پیغمبر آئے. ہماری جو ارتھ ہے, ارتھ کے مختلف حصے میں آئے. شروع میں انسان آباد ہوا تھا عراق کے ایریا میں, دجلہ و فرات کے درمیان جو علاقہ ہے وہاں. پھر جب نوح کا طوفان آیا, نوح کے طوفان میں لوگ ڈسپرس ہوئے, ڈسپرس ہو کر دنیا کے مختلف حصوں میں پہنچے. تو یہ اس طرح سے تاریخ بن رہی ہے یہاں پر. تو یہ جو ہسٹری ہے, تو پہلا پیریڈ ہے پروفیٹک پیریڈ, یعنی پیغمبروں کا دور. پھر رسول اللہ پر نبوت ختم ہو گئی, اب نبیوں کا دور ختم ہوا, اب امت کا دور شروع ہوا. تو نبیوں کے دور میں قرآن بتاتا ہے کہ شب ارسنہ رسنا تترا, یہ مسلسل نبی آتے رہے ہر حصے میں, ہر علاقے میں, اگرچہ ان کی ہسٹری نہیں بنی. وہ ان کو اتنا بڑا سپورٹ نہیں ملا کہ ان کی ہسٹری بنے, لیکن اعلان ہوا. یعنی تاریخ میں اعلان کا تسلسل, کنٹینیوشن یقیناً ہے, مگر تاریخ میں یہ نہیں ہوا کہ ان کی بڑی گروپ بنے, بڑا ایک کمیونٹی بنے اور وہ دنیا میں پھیلیں, اس لحاظ سے یہ نہیں ہوا. یہاں تک رسول اللہ کے زمانے میں نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. اب دیکھیے سوال یہ ہے کہ آدم سے لے کر رسول اللہ تک جو نظام رہا اللہ تعالیٰ کا, وہ تھا کہ نبی آتے تھے. تو ساتویں صدی عیسوی میں نبوت جب ختم ہو گئی, اس کے بعد سے کوئی نبی نہیں آیا, نہ آنے والا ہے, اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. تو سوال ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کا جو کیسے پلان تھا, جو تخلیقی منصوبہ تھا, کیا وہ بھی ختم ہو گیا؟ نہیں, نبیوں کی آمد کا سلسلہ ضرور ختم ہوا, لیکن اللہ کا کیسے پلان بدستور باقی رہا. کیسے پلان آف گاڈ جو ہے میں کوئی چینج نہیں آیا. وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ آخری نبی کے ذریعے اللہ کی کتاب محفوظ کر دی گئی, مکمل طور پر محفوظ پرزرو کر دی گئی. اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ پرنٹنگ پریس کا زمانہ آیا, کمیونیکیشن کا زمانہ آیا, انسان دنیا میں پھیلے, مسلمانوں کی ایک بہت بڑی اسٹرانگ کمیونٹی بن گئی. یہ سب اس لیے تھا کہ نبی کے چھوڑے ہوئے اعزازات کو محفوظ کرنے کا. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں بھیجے, نہ کوئی نبی آنے والا ہے, لیکن نبی کی کام مقامی کے لیے کتب امت موجود ہے. نبی کی کام مقامی کے لیے امت موجود ہے, اور پوری تہذیب اس کی موافقت میں ہے. جو سولائزیشن کا جو ڈیولپمنٹ ہوا, سولائزیشن کا ڈیولپمنٹ سینکڑوں سال میں, وہ اس کے فیور میں ہے. یعنی دنیا میں آزادی آئی, فریڈم آئی, پرنٹنگ پریس بنا, کمیونیکیشن کا زمانہ آیا, اور انٹریکشن بڑھا. یعنی ہر اعتبار سے وہ حالات بنے جو دعوت کے کام کے لیے موافق ہوں, موافق حالات. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ایک منظر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں دعوت کا کام ہوا تھا باقاعدہ, اس کے بعد دعوت کا کنسیپٹ ختم ہو گیا. یہ بہت عجیب بات ہے کہ پیغمبر کی کام مقامی کے لیے جو امت بنی تھی, امت مسلمہ, تو امت مسلمہ تک پہنچتے دعوت کا کنسیپٹ ختم ہو گیا. یہ بہت عجیب بات ہے کہ قرآن اگر آپ پڑھیں آپ, تو قرآن ایک کتاب دعوت ہے سارے انسانوں کے لیے. دلی میں میری ملاقات ایک ہندو سے ہوئی, پڑھ لکھے ہندو سے, وہ چاندی چوک پہ رہتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ شروع میں قرآن نہیں پڑھتا تھا, کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ یہ تو مسلمانوں کی کتاب ہے, ہمارے لیے تو ہے نہیں. پھر کسی نے ان کو قرآن کا ترجمہ دیا, ٹرانسلیشن. تو جب انہوں نے کھولا قرآن کو, تو شروع ہی میں پہلے پیج پر ان کو ملا رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین. تو بہت تعجب ان کو ہوا کہ قرآن میں رب العالمین لکھا ہوا ہے, حالانکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہاں تو لکھا ہوگا رب المسلمین. وہ چھوڑے ہوئے تھے قرآن کو, نہیں پڑھتے تھے. تو اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ قرآن میں لکھا ہوگا کہ یہ رب العالمین, یہ رب المسلمین کی کتاب ہے مسلمانوں کے لیے. تو اس کو رب المسلمین سمجھ کر چھوڑے ہوئے تھے, پھر جب انہوں نے کھولا اس کو تو پہلے ہی پیج میں ملا کہ رب العالمین, یہ کتاب تو سارے انسانوں کے لیے, میرے لیے بھی ہے, میرے لیے بھی ہے. تو مجھے یاد ہے انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی اس دریافت کے بعد, اس کا نام تھا اسلام فار آل. ایک چھوٹی سی کتاب تھی, آپ پمفلٹ کہہ سکتے ہیں. تو انہوں نے خود لکھی تھی اسلام فار آل, یعنی اسلام مسلمانوں کے لیے, ساری دنیا کے لیے. تو یہ بہت ہی زیادہ ریسرچ کی بات ہے, تحقیق کرنے کی بات ہے کہ کیوں ایسا ہوا, ایسا کیوں ہوا کہ پیغمبر تو اس لیے نہیں آ رہے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو جائے, لیکن سوال یہ کہ پیغمبر کا کام کیوں ڈسکنٹینیو ہو گیا. رسول اگر نیا نہیں آ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, تو وہ تو اللہ کا فیصلہ تھا. قرآن میں اعلان کر دیا گیا تھا کہ رسول اللہ خاتم النبیین ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ چار پیغمبر پیغمبر کے مشن کو ڈسکنٹینیو ہو گیا. اب جو اسلام پھیلا ہے, پھیل رہا ہے, وہ تو اپنی طاقت سے پھیل رہا ہے, خود اپنی طاقت سے, کیونکہ بہت سے لوگ پڑھتے ہیں قرآن کو تو دیکھتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ ایھا المسلمون, نہیں کہتا, بلکہ قرآن میں بار بار انسان کو خطاب ہے, ایھا الانسان, ایھا الناس, یا بنی آدم. تو میری ملاقات ایک انگریز سے ہوئی, وہ اسلام قبول کر لیا تھا انہوں نے بات کو, تو وہ بھی اسی شک مبتلا تھے, قرآن تو مسلمانوں کی کتاب ہے. تو کسی نے ان کو ترجمہ دے دیا, انگلش ترجمہ. تو جب کھولا انہوں نے تو جگہ جا تھا ایھا الانسان, ایھا الانسان, ایھا الانسان. تو ان کا قرآن تو مجھ کو ایڈریس کر رہا ہے, قرآن مجھ کو ایڈریس کر رہا ہے. تو پڑھا اس کو, پڑھتے پڑھتے وہ اسلام قبول کر لیا انہوں نے. تو یہ سوال ایک ہے کہ کیا وجہ ہے کہ قرآن ایک کتاب دعوت ہے, سارے قرآن میں دعوت کی باتیں ہیں, اور رسول اللہ کے زمانے میں, صحابہ کے زمانے میں قرآن کو خوب پھیلانے کا کام ہوا, کتاب دعوت کے طور پر لیا گیا. کیونکہ بعد کے زمانے میں کیوں ایسا ہوا کہ دعوت اور تصوری مسلمان میں ختم ہو گیا. یہاں تک کہ آپ دیکھیے حدیثیں جمع کی گئی عباسی دور میں, آپ تمام حدیثوں کو چھانی, تو کیسی عجیب بات ہے کہ حدیث کی جو کتابیں ہیں ان میں بہت سے ابواب ہیں, چیپٹرس ہیں, لیکن کتاب دعوی و تبلیغ ہے ہی نہیں. کتاب الطہارہ ہے, کتاب الوضو ہے وغیرہ, کتاب الحج ہے, لیکن کتاب دعوی و تبلیغ حدیث کی کتاب موجود ہی نہیں ہے. کیسی عجیب بات ہے. تو دعوت کا چیپٹر ہی ہدف ہو گیا, جو بڑے بڑے نکلے ہیں مسلمانوں میں, جیسے الغزالی, ابن تیمیہ, ابن قیم, الدین عبد السلام, اور پھر شاہ ولی اللہ صاحب وغیرہ, کسی نے بھی دعوت پر کوئی کتاب لکھی نہیں. پہلی کتاب جو بے علم ہے باقاعدہ لکھی گئی جو, وہ انگریز نے لکھی تھی, انگریز نے, ٹی ڈبلو آرنلڈ, ایک شخص جو پیدا ہوا لندن میں, اس نے عربی پڑھی اور بہت اسٹڈی کی اس نے اسلام کی, قرآن کی. تو وہ 19 صدی میں جب دارالمسلمین, جب مسلم یونیورسٹی بنی, اس وقت کالج تھا وہ, تو وہاں پر بطور پروفیسر کا آیا وہ علی گڑھ یونیورسٹی میں. یہ اس وقت کی بات ہے جب علی گڑھ میں شبلی تھے اور دوسرے علماء تھے. تو اس نے پہلی بار دعوت کی تاریخ پر کتاب لکھی جس کا نام تھا پریچنگ آف اسلام. پریچنگ آف اسلام موٹی سی کتاب. ہمارے یہاں سے وہ کتاب چھپی ہے, اس کا ٹائٹل یہ ہے اسپریڈ آف اسلام. تو میرے علم کے مطابق کوئی باقاعدہ کتاب جو دعوت میں لکھی گئی ہو وہ یہی ہے, پہلی کتاب. لیکن ہمارے علماء نے اس کا استقبال اچھا نہیں کیا. وہ انگریزوں کا زمانہ تھا, انڈیا میں انگریز رول کر رہے تھے. تو ہمارے علماء کے ٹاپ کے علماء نے یہ کہا کہ یہ کتاب لکھی گئی ہے تاکہ مسلمانوں کے اندر سے جہاد کا اسپرٹ ختم کر دیے, کیونکہ اس میں دکھایا تھا اس نے کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا بلکہ تبلیغ سے پھیلا. پیسفل تبلیغ سے پھیلا. اتنا زیادہ مسلمان ناشنا ہو گئے دعوت کے کام سے کہ ایک انگریز نے لکھا تو اس کو سمجھ لیا کہ یہ تو سازش کا ویسے لکھی گئی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کی تاریخ ہے. اسلام تلوار کی تاریخ ہے. مشہور ترین ہمارے یہاں ہیں علامہ اقبال. ان کا شعر ہے کہ تیغوں کے سایہ میں پل کر جمع ہوئے ہیں, تیغوں کے سایہ میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں, خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا. اتنا زیادہ دعوت سے لوگ ناشنا ہو گئے. تو یہ جو آیتیں ہیں اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی جو اسکیم آف تھنگس تھی, اللہ کا جو کہیں پلان تھا, وہ تو یہ تھا کہ انسان اس زمین پر آباد ہو, اس کو آزادی ملے, وہ سویلائزیشن بنائے, وہ ہسٹری بنائے, اسی کے ساتھ ایک سلسلہ قائم ہو ہدایت کا, انسان کو بتانے کا, انذار کا, تفسیر کا, تبلیغ کا, دعوت کا, یہ سلسلہ قائم ہو. تو یہ اللہ کا منصوبہ تھا پوری تاریخ کے لیے کہ نظام دعوت چلے اس زمین پر. اور پیغمبروں کے زمانے میں چلا, رسول اللہ کے زمانے میں چلا, صحابہ کے زمانے میں چلا, لیکن بعد کو وہ ختم ہو گیا. اس پر میں نے سمجھنا چاہا کہ اس راز کیا ہے. تو اس کا راز یہ ہے کہ یہ وہاں وہی ہوا جو یہود میں ہوا تھا. اس آیت کو پڑھیے آپ, سورہ آل عمران والی, اس کا ترجمہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. سورہ آل عمران, سورہ نمبر 3, آیت نمبر 187. اور جب اللہ نے اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم خدا کی کتاب کو پوری طرح لوگوں کے لیے ظاہر کرو گے اور اس کو چھپاؤ گے نہیں, مگر انہوں نے اس کو پس پشت ڈال دیا اور اس کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالا, کیسی بری چیز ہے جس کو وہ خرید رہے ہیں.
وہ جو بائبل میں جو پڑھا تھا آپ نے, وہ اس کو پڑھی تو جو انجیل میں جو ہے, انجیل والا ایک بائبل میں ایک انجیل, سیم بات. یہ جو چیز ہے قرآن میں کہ یہود سے ایسا معاہدات لیا گیا تھا, وہ بائبل پہ آج تک موجود ہے, تورات میں بھی ہے اور آزنامہ جدید میں بھی ہے.
جو کچھ میں تم سے اندھیرے میں کہتا ہوں اجالے میں کہو، اور جو کچھ تم کان میں سنتے ہو کوٹھوں پر اس کی منادی کرو. Matthew 10:27.
دیکھیے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، لَتَتَّبَعُنَّ سُنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، یہ جو یہود نے کیا وہی تم بھی کرو گے. اتنا صاف صاف ہے قرآن مجید میں اور حدیث میں دونوں جگہ کہ تم وہی سب کچھ کرو گے جو یہود نے کیا. تو ہوتا کیا ہے، ہمیں کوئی کامن لنک دریافت کرنی پڑے گی کہ کیوں یہود والا مسلمانوں میں ہوا. یہود سے کہا گیا تھا کہ تم اس ہدایت کو پھیلاؤ پھیلاؤ پھیلاؤ، اور نہیں پھیلایا انہوں نے. مسلمانوں سے کہا تھا کہ تمہیں پھیلانا ہے پھیلانا ہے پھیلانا ہے، مسلمانوں نے نہیں کیا. وجہ کیا ہوتی، یہ ہے ڈیریلمنٹ. ڈیریلمنٹ یہود کے ہاں جب سلطنت آئی، پیسہ آیا، ان کی کمیونٹی بن گئی، ایک علاقہ ان کے پاس مل گیا فلسطین اور شام کا، تو ان کا ڈیریلمنٹ ہوا. یعنی دعوت سے دنیوی نشانے کی طرف، پہلے تھا دعوت کا نشانہ، لیکن جب بڑھا ان کا پاور پیسہ تو ڈیریلمنٹ ہو گیا. اسی کو کہا کہ فن بزو ہو رہا دور. تو مسلمانوں میں دیکھیں کیا ہوا، کہ مسلمانوں میں اللہ تعالی نے ایک بڑے رقبے پر ان کی سلطنت قائم ہو گئی. پہلے حضرت عمر کے زمانے میں ہوئی، پھر بنو امیہ کے زمانے میں ہوئی، پھر عباسی دور میں ہوئی، پھر بڑھتی رہی بڑھتی رہی، عثمانی سلطنت کے زمانے میں، مغل سلطنت کے زمانے میں، اسپینی سلطنت کے زمانے میں، ان کو ایشیا افریقہ کے بڑے علاقے میں، یعنی سیاست اقدار بھی آ گیا، پیسہ بھی آ گیا، اور دبدبا بھی آ گیا، سب کچھ آ گیا. اس کے بعد ایک ڈیریلمنٹ ہوا، جیسا کہ یہود میں ہوا تھا. کیونکہ دعوت کا کام دیکھیے ہوتا ہے خالص آخرت کے لیے، خالص اللہ کے لیے. اسی لیے کہا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے دعوت الی اللہ. دعوت کا کام جو ہے اس کا نام ہے دعوت الی اللہ، اللہ کی طرف پکار، اللہ کی طرف دعوت. یہ اللہ اورینٹڈ کام ہے، یہ انسان اورینٹڈ نہیں ہے، دنیا اورینٹڈ نہیں ہے. تو دعوت کا کام اس وقت چلتا ہے جب امت پوری طرح اللہ پر کھڑی ہوئی ہو، دنیا مقاصد نہ ہو. جب تک رسول اللہ اور صحابہ کے زمانے میں صرف آخرت تھی، صرف آخرت تھی، تو مسلمان کھڑے رہے دعوت کے اوپر. لیکن جب حکومت آ گئی تو ڈیریلمنٹ ہوا. اب پولیٹیکل پاور، پیسہ، عزت، گلوری، یہ سب نشانہ بن گیا ان کا. تو یہ ڈیریلمنٹ ہوا تھا یہود میں، سیم ڈیریلمنٹ ہوا مسلمانوں میں. تو جہاں تک میں نے جانتا ہوں، جہاں تک پڑھا میں نے، مسلمانوں میں چند وجہ تھی ڈیریلمنٹ کی. نمبر ون تو پولیٹیکل پاور، یعنی بنو امیہ کے زمانے میں پولیٹیکل پاور ان کو بہت بڑا مل گیا، جس کا آغاز ہوا تھا عمر کے زمانے سے. یہ جو پولیٹیکل پاور، پولیٹیکل پاورس کے ساتھ جانتے ہیں آپ کہ بہت سے دنیا میں فائدہ شامل ہوتے ہیں، عہدہ، پیسہ، عزت، گلوری، طاقت. جہاں آتا ہے پولیٹیکل پاور، بہت سے ورلڈی فائدے آ جاتے ہیں، ورلڈی انٹرسٹ. جہاں آیا پولیٹیکل پاور، ساتھ ساتھ آ جاتا ہے ورلڈی انٹرسٹ. جہاں بھی آئے گا، کسی بھی جگہ آپ دیکھ لیجیے کہ جب آئے گا پولیٹیکل پاور تو آئے گا ورلڈی انٹرسٹ. تو یہی ہے ڈیریلمنٹ. تو ڈیریلمنٹ ہوا، یعنی دعوت سے ورلڈی انٹرسٹ کی طرف. دعوت سے یہ دعوت اللہ, دعوت کا کام مطلب ہے دعوت اللہ, دعوت آخرت, دعوت جنت. دعوت کا نشانہ ہمیشہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین, آخرت, جنت, یہ سب ہوتی ہے. لیکن جب ڈیلیمنٹ ہوتا ہے تو نشانہ بدل جاتا ہے. نام وہی رکھتے ہیں لوگ, جب نام اگر دعوت رکھیں گے تب بھی ہوگا دنیاوی نشانہ. کتنے تاریخیں اٹھی مسلمانوں میں کہ نام تو ان کا دعوت تھا, حالانکہ سر تا سر ان کا نشانہ دنیا کا انٹرسٹ تھا, ابھی بھی ہے. تو جہاں ورلڈی انٹرسٹ آیا وہاں ڈیریلمنٹ آیا, یعنی دعوت سے ہٹ کر کے چلا گیا دنیوی چیزوں کی طرف. تو ایک ڈیریلمنٹ وہ تھا جو ہوا اس وقت جب مسلمان کا امپائر قائم ہوا دنیا میں, امید امپائر, عباسد امپائر, آٹمان امپائر, اسپینش امپائر, مغل امپائر, یہ سب جو آیا مسلمانوں میں. تو ایک ڈیریلمنٹ وہ ہوا جو پولیٹیکل پاور آنے کے بعد ہوا. اتنا زیادہ ڈیریلمنٹ ہوا کہ اس زمانے اس کے بعد لٹریچر کا دور آیا, کتابیں لکھی گئیں, ایک بہت بڑا کتبخانہ مسلمانوں کا بن گیا. لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں ایک بھی قابل ذکر کتاب دعوت پر نہیں لکھی گئی, ایک بھی قابل ذکر کوئی مصنف یا کوئی لیڈر مسلمانوں کو نہیں نکلا جس نے سارا فوکس دعوت پر ہو. پوری تاریخ گزر گئی ہزار سال کی. تو یہ تھا پہلا ڈیریلمنٹ. اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ یہ دین محفوظ رہے, یہ دین ہمیشہ محفوظ رہے, کیونکہ محفوظ رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ افضل ہے, اسلام کی افضلیت کی وجہ سے محفوظ نہیں ہے, یہ خاتم النبیین, ختم نبوت کی وجہ سے. جب اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو نبی نہیں ہے بھیجا جائے گا, تو ساتھ ساتھ یہ فیصلہ بھی فرمایا کہ یہ دین محفوظ رہے گا, محفوظ رہے گا, محفوظ رہے گا, کیونکہ دین کا مطلب ہے پیغمبر کا قائم مقام, پیغمبر کا ریپلیسمنٹ. تو ایک زمانے میں پولیٹیکل پاور کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا انتظام کیا. پھر بہت زمانے میں جب کہ انڈسٹریل ایج آیا, پاور انڈسٹری کی طرف منتقل ہو گیا, انڈسٹری سب سے بڑی طاقت کی چیز بن گئی, اور مسلمان پچھڑ گئے صنعت میں. قدیم زمانہ پولیٹیکل پاور کا زمانہ تھا, قدیم زمانہ بادشاہتوں کا زمانہ تھا. اس زمانے میں مسلمانوں کو سلطنت دی گئی, موجودہ زمانہ صنعت کا زمانہ ہے. صنعت کے زمانے میں یعنی انڈسٹریل ایج ہے, انڈسٹریل ایج, اس زمانے میں طاقت اس کے پاس ہے جس کے پاس انڈسٹری ہے, جس کے پاس سائنس ہے اس کے پاس طاقت ہے. تو مسلمان کو دیکھا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ کوئی بڑا مقام بنا سکا یہ انڈسٹری میں, تو اس کی زمین کے نیچے تیل کا سمندر بہا دیا. آپ جانتے ہیں کہ تیل کا جو ذخیرہ ہے زمین کے نیچے, اس کا بڑا حصہ عربوں کے نیچے, عربوں کے زمین کے نیچے بڑا ذخیرہ. ایک محقق نے, ایک ریسرچ کرنے والے نے لکھا ہے, یہ چھپا تھا اس میں وہ ٹائم میگزین جو وہاں کا ہے امریکہ کا, کہ یہ جو عربوں کے نیچے تیل کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے تو وہ ہے ایکسیڈنٹ آف جاگرفی. اسے بہت اسٹڈی کی, بہت اسٹڈی کی کہ آخر عربوں کے زمین کے نیچے اتنا زیادہ ذخیرہ کیوں ہے, تیل کا سمندر ہے عربوں کے زمین کے نیچے, ایسا کیوں ہے. تو کوئی یعنی کوئی نیچرل وجہ اس کو نہیں معلوم, کوئی نیچرل وجہ اس کو دریافت نہیں ہوئی, تو اس نے کہا کہ ایکسیڈنٹ آف جغرافی ہے, جغرافی اتفاق. میں کہوں گا کہ نہیں, جب دور سعادت ختم ہوا, جب دور حکومت ختم ہوا اور دور انڈسٹری کا دور آ گیا, انڈسٹریل ایج آ گیا, تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ مسلمانوں کے پاس تو انڈسٹری ہے نہیں, یہ تو بالکل اس قابل نہیں رہیں گے کہ دین کی حفاظت کر سکے, تو ان کے زمین ہی تیل کا سمندر پیدا کر دیا. یہ بھی اسی لیے تھا کہ ختم نبوت کے بعد اب نبی آنے والا نہیں ہے, اب امت مسلمہ کو اس کی جگہ پر ریپلیس کرنا ہے, تو امت مسلمہ کو طاقت رہے گی تب کر پائے گی. تو پہلے گیا سیاسی پاور, اب دیکھ گیا تیل کی طاقت. اب دیکھیے, میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں, بہت ہی انوکھی حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا, یوشکو ان یحصل الفرات کنزم من ذہب فلا تاخذوا منه شیئا. اس کا ریفرنس نکال سکتے ہیں آپ؟ یوشکو ان یحصل الفرات کنزم من ذہب فلا تاخذوا منه شیئا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آئندہ فرات, دریائے فرات کا پانی سونا بن جائے گا, تو تم اس میں کچھ مت لینا. پانی کا سونا بننا کے معنی وہی ہے, یعنی لیکوڈ گولڈ, یعنی لیکوڈ گولڈ بن جائے گا. تو تیل کا ہے لیکوڈ گولڈ ہے, ایریا ہے جو فرات کا, یہ وہی ایریا جو عراق کا ایریا ہے. تو یہ جو ایریا ہے کہ عراق, سعودی عرب, عرب ممالک, یہ جو ایریا ہے عرب ممالک کا, یہاں کا جو ہے یہاں لیکوڈ گولڈ ظاہر ہوگا. لیکوڈ گولڈ یعنی پیٹرول. اس زمانے میں کوئی کانسیپٹ نہیں تھا کہ تیل ایسی چیز ہے جو اتنی بڑی طاقت ہے, ساری دولت اس کے اندر ہے, سارا ریسورسز اس کے اندر ہے. تو اس زمانے میں اس بات کو کہنے کی شکل یہ تھی کہ یہاں عرب علاقے میں لیکوڈ گولڈ ظاہر ہوگا, وہ تمہارے عیش کے نہیں ہوگا, تمہارے عیش کے لیے نہیں ہوگا, وہ دین کی حفاظت کے لیے اور دعوت کے لیے ہوگا. وہ ملے گا,
یوشک الفرات ان یحصر عن کنز من ذهب فمن حضره فلا یاخذ منه شیئا. قریب ہے کہ فرات دریا اپنے اندر سے سونے کے خزانے اگلے, تو جو وہاں پر موجود ہو وہ اس میں سے کچھ نہ لیں. صحیح البخاری حدیث نمبر 7119.
یہ روایت بخاری میں ہے. دجلہ اور فرات کا علاقہ وہی ہے جو عرب علاقہ ہے, تو دجلہ اور فرات کے نام سے یہ بتایا گیا کہ عرب علاقے میں سونے کے خزانے نکلیں گے, یعنی لیکوڈ گولڈ, وہ تمہارے عیش کے لیے نہیں ہوگا, وہ دین کی حفاظت کے لیے, دین کی دعوت کے لیے, اللہ کے دین کے اشاعت کے لیے ہوگا. یہاں بھی ڈی ایلائنمنٹ ہوا. پولیٹیکل پاور کے زمانے میں ڈی ایلائنمنٹ یہ ہوا کہ لوگوں نے اپنی گلوری, اپنی قومی گلوری کے لیے استعمال کرنا شروع کیا اس کو. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب ہو رہا ہے کہ اپنی قومی ترقی کے لیے, اپنے عیش کے لیے ہو رہا ہے. تیل کی دولت کو دعوت کے لیے استعمال کرنے کا ابھی بھی مزاج نہیں لوگوں میں, وہ تھنکنگ ہی نہیں ہے. تو ان دونوں آیتوں میں جو آج پڑھی گئی ہیں اس پہ پوری تاریخ اس کا طرح پڑھ سکتے ہیں. وہ دونوں آیتوں کو دوبارہ پڑھیے دوبارہ اور ترجمہ البقرہ والی.
اللہ بتو منہا جمیا فعما یاتینکم منی ہدن فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. ہم نے کہا تم سب یہاں سے اترو, پھر جب آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے نہ کوئی ڈر ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے, اور جو لوگ انکار کریں گے اور ہماری نشانیوں کو چھٹلائیں گے تو وہی لوگ دوزخ والے ہیں, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. سورہ البقرہ آیت نمبر 38-39. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. اور جب اللہ نے اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم خدا کی کتاب کو پوری طرح لوگوں کے لیے ظاہر کرو گے اور اس کو چھپاؤ گے نہیں, مگر انہوں نے اس کو پس پشت ڈال دیا اور اس کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالا, کیسی بری چیز ہے جس کو وہ خرید رہے ہیں.
دیکھیے یہ تین آیتیں ہیں قرآن کی, ان آیتوں پر اگر غور کریں آپ گہرائی کے ساتھ, اس کے تاریخی بیک گراؤنڈ کے ساتھ, تو اس میں امت کی پوری یعنی پوری انسانی تاریخ کا بیان ہے, اس کے اندر پوری انسانی تاریخ کا, کہ پہلے انسانوں کے اندر نبی آئیں گے اعلان کریں گے سچائی کا, بہت ہی کم لوگ نکلیں گے جو اس کو مانیں, یہاں تک کہ دور نبوت ختم ہو جائے گا, آخری نبی آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو نسبت زیادہ بڑی تعداد میں لوگ سچائی کو مانیں گے, یہاں تک کہ ایک امت بن جائے گی, ایک طاقتور امت. تو لیکن نبی ایک مدت کے لیے تھا, وہ پچھڑا جائے گا, تو اس کے بعد امت کو اللہ تعالیٰ پولیٹیکل پاور دے گا تاکہ نبی کے کام کو جاری رکھا وہ انسانی نسلوں میں. پھر یہ اس وقت کی بات ہوگی جب دنیا میں پولیٹیکل سلطنتوں کا زمانہ ہوگا, پھر جب پولیٹیکل سلطنتوں کا زمانہ ختم ہوگا تو اللہ تعالیٰ تیل دے دے گا, تیل جو دور سنت کی سب بڑی طاقت ہے, تاکہ وہ اس تسلسل کو جاری رکھے, نبی کے کام کا تسلسل جاری رکھنے کے لیے انہیں دنیا درائے دے دیے جائیں گے, لیکن پھر ڈی ریلیمنٹ ہوگا اور وہ تیل کو اپنے عیش کے لیے استعمال کریں گے بجائے دعوت کے لیے استعمال کرنے کے, دعوتی مشن کے لیے. یہ پوری تاریخ ان تین آیتوں بتا دی گئی ہے, پوری تاریخ. تو اب ہم ایک ہی صدی میں ہیں, اب وقت آ گیا کہ ہم اس پر نظرثانی کریں, پھر سے سوچیں اور لوٹیں اس رسول اللہ کی بات کی طرف, قرآن کی اس بات کی طرف, اور اپنے آپ کو بھرپور طور پر استعمال کریں دین کی اشاعت کے لیے. آج کل ہم نے اپنے مشن میں جو سب سے زیادہ بڑا فوکس اس پہ دیا ہے وہ ہے اللہ کی محفوظ کتاب کا ترجمہ ہر زبان میں کرنا اور اس کو دنیا میں پھیلانا. یہ ہمارا آخری فوکس ہے کہ قرآن کو ہر زبان میں اچھی انڈرسٹینڈیبل لینگویج میں ترجمہ کرنا, اس کو چھپوانا اور ساری دنیا میں اس کو پھیلانا. تو ہماری میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سمجھیں اللہ کے منصوبے کو اور اپنے آپ کو اس میں لگا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
Okay, so we will start with the comments and question answer session. Once again, I would request all the viewers who are posting their comments and question, please always mention the location from where you're watching this talk and you're posting your questions. Maulana sahab, pehle sabse pehle kuch comments lena chahenge sawal se pehle. Teen logon ne comments bheje hain Spirit of Islam magazine ke bare mein. तो हम पहले वो पढ़ना चाहेंगे. पहला कमेंट भेजा है बैंगलोर से मिसेज असरा मसूद ने. उन्होंने लिखा है, योर मैगजीन स्पिरिट ऑफ इस्लाम इज नॉट जस्ट अ मैगजीन फॉर मी. आई हैव बीन रीडिंग एंड बेनिफिटिंग फ्रॉम इट इन एवरी वे. I wish to convey one important thing about this magazine amongst many. From the cover page quote to the end of the magazine, it is a completely spiritual experience. No advertisements like other magazines to distract us even for a second. When I read this magazine, I feel I am transported into a garden of spiritual flowers. May God grant Maulana Sahib a long and a healthy life. Ameen. Maulana, dusra comment Spirit of Islam magazine ke liye bheja hai. Miss Subia Kausar ne Shimoga se, unhone likha hai. I am a 25-year-old woman who knew that Islam has a special status for women. But still there remained doubts in mind regarding certain issues and how Allah perceives us. But after reading the articles in Spirit of Islam, which were explained with a lot of clarity, all my doubts vanished. And I have true gratitude towards God for bestowing us with such a beautiful role. I also like the quotes of Maulana at the end of each article. They stay in my mind for a long time and I think deeply over them. Miss Saida Saliha Parveen ne comment bheja, unka location nahi hai. Unhone mention nahi kiya, unka comment hai. I am a mother of three children and a member of a big family. Spirit of Islam has been a guidebook for me for my day-to-day issues. I would be a disturbed person if not for this timely guidance which comes to me regularly. There are many incidents where I was thinking about a solution to a particular problem and that month's issue of Spirit of Islam had an answer for me. I now read it like a textbook and make notes from it and try my best to follow it in molding up my personality positively. And I even share some of the topics with my teenage children and also discuss with my niece who is in abroad and I call her every week. This will certainly help them understand Islam in a more practical way and they are also very happy to learn with a difference and a positive outlook on the subjects they often hear. This is how Spirit of Islam magazine has helped me. May God bless everyone who are involved in this work. So we would like to tell all the viewers who are watching this that they can also obtain Spirit of Islam magazine online. If they want some copies to be distributed in their area, then they can write to the centerforpeace@gmail.com or to info@cpsglobal.org. Maulana, comments लेते हैं जो आज के talk के बारे में आए हैं. Zakaria साहब ने श्रीनगर से लिखा है, such a wonderful interpretation of ayat by Maulana. Seems like it is compulsory for a Muslim to be a dai. Unfortunately, sermons of prophets in Dawa were not preserved. How thrilling today's lecture was. May Allah bless you, Maulana Sahab. Riyaz Bhatt Sahab ne Srinagar se likha hai, the question of some that after Hijrat, prophet's life was like political emperor is a misunderstanding. Actually, as I understand, Misaq-e-Madina is charter for social engagement and a collective living. Again, the hijrat is migration from religious repression to religious liberation and not transformation from being peaceful to violent. Maulana Iqbal Umri ne comments bheje hain, unhone likha hai, Maulana khilafat aur risalat ki sahi tafsir na karne ki wajah se musliman confined hain. Khilafa aur risalat ka sahi angle al risala mission ne bataya, ilmi khilafat aur inzar o iblag. Phir unhone ek aur comment bheja, unhone likha hai, مولانا آج ہی مجھے واضح ہوا کہ مسلمانوں کا دعویٰ اللہ سے ڈیریلمنٹ کیسے ہوا، جبکہ آج کل دعوت دعوت کہتے ہیں مگر وہ دعوت اللہ نہیں ہے. مس سریا احمد نے کامنٹ بھیجا ہے، انہوں نے لکھا ہے، انڈیڈ ورلڈ از ہیومن گارڈن ا نرسری اینڈ این آرچرڈ. Through nature, Allah gives countless examples how colorful flowers spread fragrance and how many fruits or vegetables which give health and life to human beings as well as birds and animals. Wish we all ashraful makhlukat learn the message hidden in nature. Nasir Sunna sahab ne Timmapur se likha hai, مولانا صاحب میں آج بس میں سفر کرتے ہوئے سن رہا ہوں، یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے ہم پر اور میرے لیے معرفت پلس میں فیل کر رہا ہوں، جزاک اللہ. عرفان رشیدی صاحب نے بھی اسی طرح لکھا ہے کہ الحمدللہ میں کار میں ٹریول کرتے ہوئے مولانا صاحب آپ کا ٹاک سن پا رہا ہوں. مولانا اب سوال لیتے ہیں، لکھنؤ سے ایاز احمد صاحب نے سوال بھیجا ہے، انہوں نے لکھا ہے، مولانا سم پیپل ڈونٹ ڈو دعویٰ بیکاز دے تھنک ریزلٹ ڈز ناٹ کم آؤٹ آف دعویٰ ورک ایز پیپل آر بزی ان ٹوڈیز ورلڈلی افیئرز لائک جاب فیملی فرینڈز ایٹسٹرا. مائی کوشچن از ہاؤ امپورٹینٹ is getting result out of dawa work. If in some areas the result is not coming, then should we abandon it?
دیکھیے دعوت کا جو کام ہے اس میں ریزلٹ قرآن میں بتایا دیا گیا، وما علینا الا البلاغ، پہنچانا، یہ ریزلٹ ہے، پہنچا دیا تو ریزلٹ ہو گیا. لست علیہم بمسیطر، تو قرآن میں بہت ہی کلیئر طور پہ بتا دیا گیا ہے کہ دعوت میں جو رزلٹ ہے وہ یہ کہ آپ پہنچا دیں ہمدردی کے ساتھ، خرخائی کے ساتھ، یہی تو رزلٹ ہے. انجام کا معاملہ اللہ کا ہے، آپ سے نہیں ہے. تو آپ سچے دل کے ساتھ، خرخائی کے ساتھ پہنچاتے رہے، پہنچاتے رہے، پہنچاتے رہے، بس آپ کو رزلٹ مل رہا ہے.
مولانا اگلا سوال پاکستان سے بھیجا ہے مس شبانہ انصاری نے، انہوں نے لکھا ہے، مولانا صاحب ول اٹ بی کنسیڈرڈ ایز اے کرائم ان دی آئیز آف اللہ if the Muslim Ummah leaves Dawat Illallah as their mission? Murana sahab, will it be considered as a crime in the eyes of Allah if the Muslim Ummah leaves Dawat Illallah as their mission?
Dekhiye, Allah ke domain jo hai wo to Allah hi jaane, hum kaise kuch baat kar sakte hain. اللہ کے ڈومین کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فرض ہے, ہر مسلمان پر فرض ہے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں بس.
جی مولانا, اگلا ایک کامنٹ اور کوشچن آیا ہے کشمیر سے, عامر موری صاحب نے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے, ٹوڈیز لیکچر واز ویری یونیک اینڈ اٹ میکس می فیل دیٹ آئی ایم ٹو ا وکٹم آف ڈیریلمنٹ. تھینک یو مولانا فار گائیڈنگ اس تھرو یور کریٹو سیئنگز اینڈ لیسنز. مائی کوشچن از دیٹ اف سم ون از بلیسڈ ود منی اینڈ پراپرٹی, is it a sign for him that he has been given it to spend it in the cause of God? Kindly throw some light on it.
کوئی شک نہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسہ آیا ہے تاکہ میں اپنی فیملی کو خوب اچھے سے اچھا دنیا کا سامان دوں, یہ ہے ہی نہیں. پیسہ آیا ہے تاکہ آپ اس کو خرچ کریں دعوت میں. مثال کے طور پر ہم قرآن کو اتنی ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں تو کوئی بلین ڈالر بھی دے دے تب بھی وہ کم ہے. یہ اتنا بڑا کام ہے کہ دنیا کی تمام زبانوں میں قرآن کا ترجمہ پہنچانا, یہ اتنا بڑا کام ہے کہ ملین بلین ڈالر بھی کم ہے اس کے لیے. تو جس کے پاس مسائل ہیں وہ دے, اللہ نے پیسہ دیا تو وہ دے. ایک صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے دیا ہے تو کیوں نہ ہم آرام کریں. یہ بہت ہی جھوٹی بات ہے. اللہ نے اسے دیا کہ آپ آرام عائش کی زندگی گزاریں, اللہ نے اسے دیا ہے کہ آپ اس کو اللہ کے دین میں خرچ کریں. جیسا کہ میں نے حدیث سنائی آپ کو کہ اللہ گولڈن یعنی لکوڈ گولڈ تم کو دے دے گا. وہ جو حدیث سنائی میں نے آپ کو کہ اللہ تم کو لکوڈ گولڈ دے دے گا, لیکن اس کو اپنے لیے خرچ مت کرنا. کیسی عجیب بات ہے کہ لکوڈ گولڈ جو ملے گا آپ کو وہ اللہ کے دین کے لیے ملے گا, آپ کے فیملی کے لیے نہیں ملے گا. فیملی کے نیڈ کے تو بغیر لے سکتے آپ, فیملی کے لیے آپ نیڈ این ڈبل ای ڈی نیڈ کے بغیر لے سکتے ہیں بس, باقی جو ہے وہ دین کے لیے.
مولانا ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو ڈاکٹر نجمہ صدیقی نے بھیجا ہے گڑگاؤں سے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا جزاک اللہ خیر, یو کیپ آن ایکسپلیننگ کانسیپٹ آف دعویٰ فرام ڈفرنٹ اینگلس, گیونگ ویریئس ریفرنسز فرام قرآن اینڈ ایکسپلیننگ دیم میننگ فلی. مے اللہ ہیلپ اس ٹو بی انوالوڈ ان دا پروسیس مور اینڈ مور. مولانا اگلا کامنٹ آیا ہے محمد عرفان رشیدی صاحب کا, انہوں نے لکھا ہے ناگپور سے, جزاک اللہ مولانا صاحب, آج کا لیکچر تمام امت کے لیے آنکھیں کھول دینے والا ہے. اللہ ہمیں دعوت کو اپنی اول ذمہ داری سمجھ کر اسے ادا کرنے کی توفیق بخشے. مولانا اگلا کامنٹ اور سوال بھیجا ہے ریاض احمد میر صاحب نے شری نگر سے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب, اللہ ہیز ابنڈنٹلی بیسٹاؤڈ یو ود انڈرسٹینڈنگ اینڈ کمپریہینشن آف اسلام, جزاک اللہ. مائی کوشچن از مولانا, ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دعوت وچ از انڈر ٹیکن بائی تبلیغی جماعت, اس کے بارے میں بتائیں.
تبلیغی جماعت کے بارے میں میری بات نہیں, علماء کی کا ماننا ہے کہ یہ اصلاح کا کام ہے, دعوت کا کام نہیں ہے. دعوت کا کام ہوتا صرف غیر مسلموں کے لیے, یعنی ابھی جو لوگ اسلام کے فولڈ میں نہیں آئے ہیں ان کے لیے دعوت. باقی وہ جو نماز روز سکھانا, یہ تو اصلاح ہے, نماز روز سکھاتے ہیں وہ تو اصلاح کا کام ہے, وہ بھی ایک کام ہے لیکن اس کا عنوان دعوت نہیں ہے, اس کا نام اصلاح ہے, اصلاح امت. وہ اصلاح امت ہے جسے آپ نماز پڑھیں اس کو حج کہیں تو نماز جو حج تو ہے نہیں, حج حج اپنی چیز جگہ ہے, نماز اپنی چیز. تو وہ لوگ کام تو کر رہے ہیں اصلاح مسلم کا, اصلاح مساجد کا, اور نام رکھا اس کا دعوت, یہ صحیح نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو اس سے پہلے جو حضرت جی تھے مولانا انعام الحسن صاحب, میں بہت بار ملا ہوں ان سے, وہ بہت صحیح ورڈ یوز کرتے تھے, صحیح. وہ کہتے تھے کہ ہماری جو تحریک ہے, ہماری جو موومنٹ ہے, وہ مسجد وار تحریک ہے. اس کو مسجد وار تحریک کہہ دیتے ہو, یہ مسجدوں میں جانا اور لوگوں کو نماز روزہ سکھانا. تو حقیقت یہ کہ یہ دعوت نہیں ہے, مسجد وار تحریک ہے, خود ان کے حضرت جی کہنے کے مطابق.
مولانا اگلا سوال بھیجا ہے ڈاکٹر جنید شیخ نے ممبئی سے, انہوں نے لکھا ہے, ٹوڈیز لیکچر واز مائنڈ باگلنگ, آئی ری ڈسکورڈ دا امپورٹینس آف داوا مشن اینڈ گینڈ نیو انرجی ٹو کنٹینیو اٹ ان مائی لائف, جزاک اللہ. مائی کوشچن از ہاؤ ٹو ڈسکور ونز اون کنڈیشننگ, پلیز ٹیل اس اباؤٹ دس.
دیکھیں اس کا کوئی میتھڈ, ٹیکنیکل میتھڈ نہیں ہے اس کا, یہ سارا کا سارا ہے سیلف ایکسپلوریشن یعنی انٹراسپیکشن. جتنا زیادہ آدمی کے اندر اپنے آپ پر دھیان دینے کا, غور کرنے کا اسکل ڈیولپ ہوگا, اتنے زیادہ وہ اپنی کنڈیشننگ کو سمجھے گا اور اس کی اصلاح کرے گا.
مولانا اگلا سوال بھیجا ہے ڈاکٹر حنا خان نے لندن سے, انہوں نے لکھا ہے, از اٹ انف دعوی آن دی پارٹ آف سعودی گورنمنٹ دیٹ دے ڈسٹریبیوٹ ملینز آف قرآن کاپیز free in the world with translations but perhaps not in every language, what is your opinion on this?
یہ جہاں تک میں جانتا ہوں وہ یا تو ٹیکسٹ قرآن کا بہت خوبصورت چھاپ چھاپ پھیلاتے ہیں یا پھر وہ ٹیکسٹ اور ترجمہ دونوں ساتھ ساتھ چھاپتے ہیں, دو ہی شکلیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دعوت کے لیے بالکل کافی نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارے علماء نے ایک بہت غلط ذہن بنا رکھا ہے کہ قرآن کو آپ چھپ چھو نہیں سکتے. جب آپ ٹیکسٹ شامل کریں گے تو قرآن کو چھونا بغیر وضو کا حرام ہو جائے گا, تو ہر وقت کون بہادر ہے اور جب قرآن کو چھوئے اور پڑھے تو وضو کر کے آوے, یہ پریکٹیکلی اس کو روکنے کی بات ہو جاتی ہے. تو جب آپ قرآن کے ساتھ ٹیکسٹ شامل کریں گے اور بہت خوبصورت طریقے سے چھاپیں گے اس کو, اور ساتھ ساتھ یہ فتویٰ دیے رہیں گے کہ قرآن کو چھونے کے لیے ضروری کا وضو کریں, تو عملاً یہ ہوا پریکٹیکلی کہ وہ ابنڈنٹ پڑا رہ جائے گا. اور صرف ٹیکسٹ چھاپیں تو وہ تو تلاوت کے لیے ہے, دعوت کے لیے تو ہے نہیں. صرف ٹیکسٹ چھاپے تو وہ کتاب دعوت تلاوت ہے, وہ اور ترجمے کے ساتھ چھاپے تو پھر فتویٰ ریکارڈ بن جاتا ہے کہ بھائی بغیر وضو کو چھو نہیں سکتے, تو دونوں اعتبار سے وہ دعوت کا مقصد سرو نہیں ہوتا اس میں.
مولانا یہی جو آپ نے ابھی جواب دیا اسی کو لے کر اگلا سوال آیا ہوا ہے جو فیروز پور سے اکبر خان صاحب نے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب, مسلمز ڈو ناٹ ڈو دعوی ورک آلسو بیکاز دے فیل گیونگ قرآن ٹو نان مسلمز از ناٹ رائٹ ایز دے مے ناٹ ریسپیکٹ قرآن اینڈ ٹچ اٹ ان امپیور اسٹیٹ. How can we overcome such a mindset in Muslims? What is your advice to such a big issue?
یہ فتوی جھوٹا ہے. میں صاف کہتا ہوں کہ قرآن کو چھوڑنے کے لیے وضو ضروری ہے, بالکل فتوی جھوٹا ہے. جو ختم کیجیے, اعلان کیجیے یہ فتوی غلط تھا. باقاعدہ حدیث میں آیا ہے, ایک وقت حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے اور دوسرے لوگ بیٹھے تھے, تو کوئی کسی آیت کا ذکر ہوا تو حضرت عمر اٹھے, قرآن الماری میں کہیں تھا, اس کو لائے, کھول کر بتایا کہ دیکھو یہ آیت ہے. تو ایک صاحب نے کہا جو وہاں موجود تھے کہ کیا آپ نے وضو کیا تھا, آپ نے قرآن چھوڑنے کے لیے تو وضو ضروری ہے. تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ تم کس نے بتایا مسئلہ, یہ مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ مسئلہ ہی بالکل ہی یعنی بدعت ہے, مبتدانہ فتوا ہے یہ. اس کو ختم کرو, اس کو ختم کرے. ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس فتح کو ختم کرے. وہ کہیں کہ جس کو چاہے قرآن دو, جو چاہے اس کو پڑھائے, اس میں کوئی وضو کی شرط نہیں ہے. علماء پر فرض ہے کہ وہ اعلان کریں کہ ہم نے فتوا غلط دیا تھا.
مولانا اگلا سوال سوپور کشمیر سے عابد قیوم میر صاحب نے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا, پروفیٹ محمد اچیوڈ پولیٹیکل پاور ان مدینہ وچ از دا ریزن فار فارمنگ اپ آف اما, سو آر یو سیئنگ دیٹ پروفیٹ از دا ریزن فار دس اما ٹو گیٹ اٹیچڈ ٹو دی ورلڈلی افیئر اینڈ از دی اونلی ریزن فار دیئر ڈیریلمنٹ؟
یہ آپ کا یہ سپوزیشن ہی غلط تھا کہ رسول اللہ نے پولیٹیکل پاور گین کیا. کہاں پولیٹیکل پاور, کون سا پولیٹیکل پاور مدینے میں؟ یہ بالکل غلط تصویر ہے مدینے کی, اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ لل مسلمین دین ول یہود دین, یعنی وہاں کا جو نظام تھا اس میں آدھا مسلمانوں کا تھا, آدھا یہود کا تھا. وہاں رسول اللہ وہاں بادشاہ نہیں تھے, وہاں کے وہاں جو تھا وہ یعنی مسلمانوں کا مسئلہ ہوتا تھا تو وہ رسول اللہ کے پاس آتے تھے, علماء کے پاس آتے تھے, اور دوسرے لوگوں کو اجازت تھی کہ وہ اس کے پاس جائیں. قابل اشرف یہودیوں کے بھی وہ عدالت موجود تھی اور مسلمانوں کی عدالت موجود تھی. یہ کہنا کہ پولیٹیکل پاور قائم کیا, گین کیا, یہ سب بالکل خود ساختہ بات ہے. یہ اسلام کی تاریخ نہیں, خود ساختہ تاریخ ہے. وہ تو ایک بہت ہی لمیٹڈ سینس میں ایڈمنسٹریشن تھا مدینے میں, جو تھا ایڈمنسٹریشن تھا لمیٹڈ, نہ کوئی فوج تھی, نہ پولیس تھی, نہ کوئی باقاعدہ کانسٹیٹیوشن تھا, کچھ بھی نہیں تھا. یہ بڑا چڑھا کے بات بتاتے ہیں, بڑا چڑھا کر. بس وہاں اصل چیز تھی کہ وہاں مسجد رسول اللہ بنائی اور مسجد مرکز اسلام کی حیثیت اس کی حاصل تھی. جو سینٹرل چیز ہوئی مدینہ میں وہ مسجد کو بنانا. کوئی وہاں پر سیاسی معنوں میں کوئی نظام وہاں موجود تھا ہی نہیں.
مولانا اگلا سوال کشمیر یونیورسٹی سے محمد شفیع صاحب نے بھیجا ہے جو آج کلاس میں بھی آئے ہیں. انہوں نے لکھا ہے, ویری پلیز ٹو لسن ٹو مولانا صاحب تھاٹ پرووکنگ اینڈ ہسٹری اورینٹڈ لیکچر ان دی لائٹ آف ہولی قرآن. My question is, You compared political power as the reason to decline of Dawa. But what about the times of caliphate period, when both Dawa and political power were going side by side?
So, I said that it was slowly, gradually. धीरे धीरे कम हुआ. मक्का में तो सवा दावत कुछ भी नहीं था, मदीने में भी दावत थी शुरू में, लेकिन धीरे धीरे जब मुसलमानों की तादाद बढ़ी धीरे धीरे और मास कन्वर्जन हुआ, तो ये हमेशा इस तरह का चेंज ग्रेजुअली आता है, अचानक नहीं आता. तो अचानक कोई डिरेंजमेंट हुआ, शुरू में कम था फिर धीरे धीरे बढ़ गया. तो डिरेंजमेंट कभी भी अचानक नहीं आता, वो बहुत ही ग्रेजुअल तरीके से आता है.
जी मौलाना, उनका एक और सवाल है, उन्होंने आपसे पूछा है कि कैन बी कॉल टुडेज वेस्टर्न सिविलाइजेशन एज अ सक्सेसफुल सिविलाइजेशन? इफ येस देन डू यू फील दे आर प्रॉपरली वर्किंग ऑन दावा? इसके बारे में बताएं.
वेस्टर्न सिविलाइजेशन को मैं सक्सेसफुल नहीं मानूंगा, अलबत्त मैं कहता हूं कि वो प्रो इस्लाम सिविलाइजेशन है, प्रो दावा, दावत के मौके सब खुल गए हैं. उन्हें सिविलाइजेशन जो है सक्सेसफुल कैसे मानूंगा, जबकि सिविलाइजेशन का एक बहुत बड़ा गोल यह था कि दुनिया में पीस आए. उसी जमाने में सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई. तो ये मैं नहीं कहूं कि अपने गोल के एतबार से वो सक्सेसफुल, लेकिन उसने नए अपॉर्चुनिटीज खोली और दावत के मौके बहुत बढ़ गए कम्युनिकेशन की वजह से, ये मानूंगा.
बड़ा अगला एक कॉमेंट आया है, मिस शबीना अली ने कलकत्ता से भेजा है. उन्होंने लिखा है, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस फॉर मुस्लिम इन द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इज एजुकेशन एंड दावा. द हदीस दैट यू कोटेड सम्स अप द इंटायर हिस्ट्री एंड इट इज अप टू उम्मा टू अंडरस्टैंड द गॉड स्कीम एंड वेक अप टू रियलाइज दैट दावा शुड बी आर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड हेंस सेव वनसेल्फ फ्रॉम डिरेलमेंट. मौलाना उनको अलग से कहेंगे कि थोड़ा इलैबोरेट करके एग्जांपल देके बताएं. ओके, सो वी विल एंड द सेशन टुडे. थैंक यू.